پرے پرواز آہوں کی، یہ عنوان ہے آج کے اشعار کا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کی. بندہ جب اللہ کی محبت میں آہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. عجیب بات، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب اللہ اللہ کا ذکر کرو تو پہلے اللہ پر تو جل جلالہ کہنا واجب ہے، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کہو تو تھوڑا سا کھینچو اس کو، اللہ، تو اس اللہ کے اندر ایک آہ چھپی ہوئی ہے. اللہ کے اندر، اللہ کے نام میں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے. لطائف ہیں، تفسیر نہیں ہے، اللہ کے نام کی شرح نہیں ہے، یہ لطیفہ ہے. لطیفہ کہتے ہیں نازک بات کو، ہم تو لطیفہ کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن لطیفہ شرح کی زبان میں یہ اس کو کہتے ہیں نازک 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 باریکیوں کو، یعنی جن جو وہ باریک باتیں جو ہیں ان کی ان تک نظر بڑے لوگوں کی پہنچتی ہے. ہم موٹی موٹی باتوں ہی کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن بڑے لوگوں کی نظر باریک باریک چیزوں پہ بھی جاتی ہے، تو یہ اس کو لطیفہ کہتے ہیں، لطیف بات. تو یہ لطیف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہوں کو اپنے نام میں شامل کیا. اللہ، دنیا بھر کے خدائی کا دعویٰ، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کسی نام میں یہ چیز نہیں ملے گی. اور ایک بات اور حضرت نے ارشاد فرمائی کہ کسی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم اپنا نام اللہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام ایسا بے مثل ہے، اور یعنی ہر قسم کے باطل سے، باطل سے پاک ہے، کہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں. یہ تو کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ ہوں. اللہ کا نام ایسا پاک نام. تو یہ لکھا ہے کہ نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آؤ گے. بندہ جب اللہ کی محبت میں آہ کرتا ہے، جیسے ماں باپ سے بچھڑ جائے کوئی بچہ تو کیسے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، تڑپ کر آہ کرتا ہے. تو ان آہوں کے پرے پرواز نظر نہیں آتا. پرواز تو اس آہ کی بہت اونچی ہے. کہاں تک ہے؟ عرش اعظم تک. اس آہ کی پرواز، آہ نکلی اور اللہ تک پہنچتی ہے. اور حدیث پاک میں اس کو کئی طرح بیان فرمایا ہے. ایک بیان مظلوموں کے لیے ہے کہ مظلوم کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں. اگر کسی پر ظلم ہو گیا، اس نے مظلوم نے آہ کی، فریاد کی اللہ کی، فوراً اللہ تک پہنچتی. اور اسی طرح اللہ کی محبت میں نکلی ہوئی آہ، تو اس کے پر تو نظر نہیں آتے، نہ آہ نظر آتی ہے نہ پر، لیکن عرش اعظم تک پہنچتی ہے، پیار کی جاتی ہے اللہ سے. محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہیں تیرے نادوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہیں تیرے نادوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں، خزانے تیرے رازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں، خزانے تیرے رازوں کے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. یہ اللہ والوں کی شان میں ہے سارے اشعار. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. یعنی زمین پر تو اولیاء اللہ ایسے رہتے ہیں جیسے عام انسانوں کی طرح، لیکن ان کی روح ہمیشہ عرش اعظم سے چپکی رہتی ہے، اللہ کی ذات سے خاص تعلق ان کو ہر وقت نصیب ہوتا ہے، اگرچہ وہ تنہا ہو یا وہ لوگوں میں ہو، ان کا خاص تعلق اللہ سے ہر وقت قائم رہتا ہے۔ حکیم الامت تانگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال فرمائی، جونپور میں تھے حضرت حکیم الامت، تو فرمایا کہ دیکھو یہاں جو لوگ پانی بھر کے لے جاتے ہیں مٹکے میں، پرانے زمانے میں دریا سے پانی بھر کے گھر میں لے جایا کرتے تھے، تو جب یہ لے کے جاتے ہیں تو ایک گڑھا تو ان کے بغل میں دبا ہوتا ہے اور ایک گڑھا سر پر ہوتا ہے، تو سر والے گڑھے کو انہوں نے پکڑا ہوا نہیں ہوتا اور بغل والے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور آپس میں باتیں بھی ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور وہ گڑھا سر پہ رکھا ہوا ہے کہ ذرا سا اگر دھیان ہٹے تو گڑھا گر جائے، لیکن ایک دھیان قائم ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے مشغول بھی ہیں، لیکن گھڑا سر پہ رکھا ہے اور گرتا نہیں ہے، کہ ایک دھیان دل کا اس سے قائم ہے کہ یہ گرے نہیں۔ ایسے ہی اللہ والے اپنا تعلق، خاص قلب کا تعلق اللہ تعالی سے ایسا زبردست قائم رہتا ہے۔ زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے، عرش اعظم سے نہیں آتے نظر، لیکن پرے پرواز آہوں کے جدھر دیکھو فدا ہے، عشق پانی حسن پانی پر جدھر دیکھو فدا ہے، عشق پانی حسن پانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، جدھر دیکھو فدا ہے، عشق پانی حسن پانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، تجھے دھوکا نہ دے پانی بتوں کی عارضی رنگت، پانی بت یہ حسین عورتیں، نامحرم عورتیں اور دہریش لڑکے اور لڑکے، جو بھی حسین حسن میں کشش ہو اور نامحرم تو ہے ہی، ان کو دیکھنا تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن لڑکے بھی ایسے جن میں کشش ہو، دہریش ہو، ان میں کشش ہوتی ہے، ان کو بھی دیکھنا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ زمینی چاند ہیں، یہ حسن کے زمینی چاند ہیں، جیسے چاند جب چڑھتا ہے، آج کل درمیان ہے نا مہینے کا، تو آپ جا کے سمندر پہ دیکھیے، سمندر میں توغیا نہیں ملے گی، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب چاند چڑھتا ہے تو سمندر میں توغیا نہیں آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جس طرح سمندر میں اس چاند سے توغیا نہیں آتی ہے، ایسے ہی ان چاند زمینی چاندوں کو دیکھنے سے ہمارے قلب کے اندر جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے زمینی چاندوں سے جو ہے احتیاط کرو، نظر بچاؤ۔ تجھے دھوکا نہ دے پانی بتوں کی عارضی رنگت، تجھے دھوکا نہ دے پانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، یہی جن سے دل لگا رہے ہو چمکدار چہرے، اگر حقیقت ان کی دیکھو تو حقیقت ان کی کیا ہے، اوپر صرف چمکدار کھال ہے، کھالوں کا فرق ہے، رنگت کا فرق ہے، نقوش کا فرق ہے، اندر تو سب کچھ وہی ہے کہ نہیں، ہر انسان وہی لیے پیٹ میں کیا ہے سب جانتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ فرمایا کہ کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاش ہوں گے، یہی حسین جب مر جائیں گے تو قبروں میں کوئی دل لگائے گا ان سے، ان کا جو حال ہوگا کہ قبر جو ہے، قبر میں مردے کی لاش دو چار دن میں چھ دن میں سڑ کے پھول کے پھٹ کے ختم ہو جاتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں اس کو، تو ایسی عارضی چیزوں پر سے دھوکہ مت کھاؤ، عارضی چیزوں کی خاطر اپنے اللہ سے محروم نہ جاؤ، کیونکہ یہ حسین شکلیں اور ان پر اپنے جان و مال کو ضائع کرنا، اپنے ایمان کو ضائع کرنا اللہ سے دور کر دے. تجھے دو کان دے پانی بتوں کی عارضی رنگت کبھی دیکھو کہ تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. یعنی شاہوں کے تاج میں جو بڑے بڑے قیمتی گوہر اور موتی لگے ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ان جوتوں سے، ان کے اہل اللہ کے جوتوں سے، اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرات لگے ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے آگے شاہوں کے تاج میں لگے ہوئے بڑے بڑے قیمتی موتی کی کیا حیثیت؟ یہ ایسے بارتبہ لوگ ہیں، بڑے رتبے والے لوگ ہیں. جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی. چمن مانے باغ، عنا دل عندلیب کی جگہ، عندلیب کہتے ہیں بلبل. بلبل کا ایک خاصہ ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ جب بہار کا موسم آتا ہے، پھول کھلتے ہیں، سبزہ لہلہاتا ہے، تو اس میں وہ چہچہاتا ہے، اس کو پسند ہے. چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے. زاغ کہتے ہیں کوے کو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ کوے کی غذا کیا ہے؟ غلاظت کھانا، بو کھانا، گندی مردار چیزوں کو کھانا. اور یہاں پر عنادل سے مراد اللہ والے ہیں، عندلیب عندلیب اللہ والے. تو ان کی جو لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، مخلوق میں محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوتے ہیں، تو کہیں وہ لوگ جو دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں اور گناہوں کے غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں وہ رتبے ان کے ہو سکتے ہیں. چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے. اصل میں یہ شعر میں لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حقارت میں کہا گیا ہے، حقیقت میں اس میں دعوت دی گئی ہے کہ تم بھی گو کھانا چھوڑ دو، غلاظت چھوڑ دو گناہوں کی، تم بھی اللہ والے ہو جاؤ، تم بھی عزت والے ہو جاؤ، تم بھی مقبول ہو جاؤ، تم بھی محبوب ہو جاؤ. چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل میں پذیرا، عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے. وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے. وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے رازوں کے. جو اٹھتا بیٹھتا ہے اور یا اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزاری کرتا ہے، صحبت اٹھاتا ہے، کچھ رہتا ہے ان کے ساتھ، تو ان کو یہ پھر یہ آشنائی نصیب ہو جاتی ہے کہ اور یا اللہ کس حال میں رہتے ہیں، کس مکان میں رہتے ہیں. وہ عام آدمی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسا ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے کنویں کے اندر مختلف ڈولے آدمی ڈالتے ہیں پانی کی، تو ڈولے بعض اوقات گر کے ٹوٹ جاتی ہیں، ڈول ٹوٹ جاتی ہے، ڈول اسی میں رہ جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان ڈولوں کو نکالنے کے لیے ایک ایسی ڈول ہوتی ہے، جو ڈول تو کنویں کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ڈوری کا سرا باہر ہوتا ہے. جو ٹوٹی ہوئی ڈولے ہیں ان کے تو سرا نہیں ہے, وہ تو ٹوٹ کے گر گئے ہیں اس میں. تو جو نکالنے والی ڈول ہے اس کا سرا, اس کے جو ڈول کا سرا باہر ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جب تک کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ ڈول دوسری ڈول کو نہیں نکال سکتی. جب اس ڈول کا سرا, ڈوری کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کو اس کے اندر جو ٹیڑے میڑے کانٹے سے ہوتے ہیں اس میں پھنسا کے دوسری ڈول کو نکالتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا کی محبت میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ آپس میں کتنا بھی بڑا اجتماع کر لیں لیکن ان کو دنیا سے خلاصی نصیب نہ ہوگی جب تک کہ کسی اللہ والے سے جس کا دل اس دنیا سے فارغ ہو جائے, ہو چکا ہے فارغ مردار ہم ہو کرگس. مولانا رومی فرماتے ہیں جب آدمی توبہ کرتا ہے, کہتا ہے کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ یہ مردار کھانا چھوڑ دیتا ہے, غلاظت کھانا چھوڑ دیتا ہے, گناہوں کی غلاظت, نامحرموں سے تعلقات, بے تکلفیاں, خوش گپیاں اور ان کے ساتھ غیر ضروری تعلقات, یہ سب چیزوں کے اندر مبتلا ہے. تو جب اللہ والوں سے تعلق ہو گیا سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو بھائی ہمیں برباد کرنے والی چیزیں ہیں, ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں, آخرت برباد کرنے والی ہیں, اور آخرت ہی کیا دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی. کتنے گھر جل رہے ہیں اس آگ میں کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے دل لگا بیٹھے نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور گھر تباہ ہو گئے, ایک نہیں کئی کئی گھر تباہ ہو گئے. تو جب اللہ والوں سے تعلق ہو گیا سمجھ میں آ گئی بات اور دل کی آنکھ کھل گئی اور ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں کو چھوڑنے سے دل کے اندر کچھ نور آنا شروع ہو گیا. اب جو اس نور کی جو لذت آئی, اللہ کہنے کی جو لذت آئی, کلمہ شریف کہنے کی لذت آئی, تو اب کہتا ہے کہ فارغ از مردار ہم ہو کرگس نہیں, اب میں یہ مردہ خوری سے میں باز آ چکا ہوں. فارغ از مردار ہم ہو کرگس نہیں, باز سلطانم گشم نیکو پیم, اب میں باز شاہی بن چکا ہوں. باز شاہی کا کام کیا ہے کہ وہ عقاب جیسے ہوتا ہے وہ بادشاہ کی کلائی پہ رہتا ہے اور اس کا یہ حوصلہ ہوتا ہے, اس میں اتنا شاہ کی کلائی پر رہنے کی وجہ سے, شاہ سے تعلق کی وجہ سے اس میں یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ چیتے کی آنکھ ایک حملے میں نکال دیتا, آنکھ اس کو اندھا کر دیتا ہے, اتنا حوصلہ ہوتا ہے. چیتا کیسا خوفناک جانور ہے لیکن اور ایسا خوفناک ہے, چھوٹا چیتا بھی بڑا خوفناک, جس کو کہتے بلیک پینتھر. بلیک پینتھر چھوٹا سا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ایک چڑیا گھر میں, وہ کالے رنگ کی سیاہ بلی ہے, ایک طرح کی بلی کا تھوڑا سا بڑا سائز ہے. اسی جو ہمارے دوست لطیفہ سناتے ہیں کہ خان صاحب چڑیا گھر گئے, انہوں نے پہلی دفعہ شیر دیکھا تو بار بار یہ کہہ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا بلی ہے, بہت بڑا بلی ہے. تو اچانک شیر نے حملہ کر دیا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں حملہ کیا ہے, میں نے کہا کہ پتہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا بہت بڑا بلی ہے. شیر کو غصہ آ گیا, اس نے چیر پھاڑ دیا. کبھی ایسا نہ کرنا کہ چھوٹے چیتے کو دیکھ کر سمجھو کہ یہ تو معمولی جانور ہے. وہ ایسا ہوا کہ ہم ایک زو میں گئے تو اس نے وہاں پر انہوں نے بلیک پینتھر پالا ہوا تھا. تو اچھا بلیک ایسی سیاہی ہوتی ہے اس کی, اللہ کی قدرت ہے, بہت ہی سیاہ ہوتا ہے اور منہ اس کا اندر سے لال بالکل ریڈ. تو اور اس کے وہ ڈبل پنجرے میں اس کو رکھتے ہیں, ایک پنجرا الگ ہے اور اس کے بعد ایک جالی الگ ہے, حفاظتی جالی تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جا سکیں. تو ایسا ہوا کہ ہم چڑیا گھر کھلنے سے کچھ قبل پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ابھی تو کھلا نہیں, ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں. پھر ان کو ہم پہ رحم آیا, انہوں نے کہا چلے آپ اندر چلے جائیں. اب وہ وقت تھا وہ پنجروں کی صفائی کا, جانوروں کی صفائی اور ان کا کھانا وغیرہ رکھنے کا. تو وہ جو وہاں کے کام والے ہوتے ہیں ان کو تو سب عادت ہوتی ہے اور پتا بھی ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے, ہم کو کچھ پتا ہی نہیں. ہم دیکھے بغیر ہی جو ہے نا وہ اندر اس حفاظتی جنگلے کے اندر چلے گئے, یعنی براہ راست ہماری اپروچ ہو گئی اس بلیک پینتھر پہ. اب وہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ گھر والے ان کا کالا بھوکا دیکھ کے وہ بھڑکنے لگا اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ بھڑک رہا ہے, وہ بس دور بیٹھا کونے میں غرا رہا ہے, ہم بھی اس کو مزے سے دیکھ رہے ہیں. تو اچانک جب اس نے دیکھا کہ ہم اس آخری جنگلے کے قریب آ گئے, وہاں سے اس نے زوردار جمپ لگائی اور اپنا پنجا پورا باہر تک لے آیا اور چند انچ کے فاصلے سے ہم بچ گئے. اتنا خطرناک ہے وہ بلیک پینتھر. تو وہ جب چھوٹا چیتا اتنا خطرناک ہے تو بڑا کیسے خطرناک ہوگا, چیتا تو سنا درخت پہ بھی چڑھ جاتا ہے, اللہ حفاظت میں رکھے. تو وہ عقاب جو ہے وہ شاہی شاہ کی کلائی پہ جو رہتا ہے اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑتا بیٹھتا ہے, اس نے اللہ تعالیٰ ایک ایسا حوصلہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. پھر معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا, زمانے کو خاطر میں نہیں لاتا, کہتا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں تم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. ارے مومن کی یہ شان ہے, زمانے سے دب جائے, معاشرے سے, لوگوں کی باتوں سے, لان تان سے دب جائے. کیوں دب جائے؟ کون قبر میں جائے گا ہمارے ساتھ؟ کون آگے آئے گا وہاں کہ ہم تمہاری سفارش کریں گے, ہم گناہوں کے خلاف ہم اللہ سے لڑیں گے؟ نعوذ باللہ. کوئی کر سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کی آواز بھی نہیں نکلے. تو یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ میں اب بادشاہی بن چکا ہوں, اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں یہ فانی حسینوں پہ مردہ لاشوں پہ میں نہیں مرتا. سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں, مگر کچھ ہے دل ہی آشنا ہے اس رازوں کے. آخری شعر ہے, وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر. کرگس مانے یہ جو گد ہوتا ہے, گد اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ اور کہتے ہیں. بزرگ تو نہیں کہتے؟ اچھا خیر جو بھی کہتے ہیں ہمیں کیا یار, آپ کون سی انگریزی کی کلاس لے رہے ہیں بتانا, ہمارے ذمہ فرض تھوڑی ہے کوئی. تو گد تو سمجھتے ہیں نا, گد. گد جو ہے وہ ویرانوں میں رہتا ہے, صحراؤں میں, اور جہاں کوئی مردہ لاش نظر آتی ہے اس کو نوچ نوچ کے وہ کھاتا. تو فرمایا کہ یہ جو حسین ہے نامحرم اور پیری لڑکے جو ان پہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے, نظر خراب کر, جب نظر خراب کی تو دل خراب ہو گیا. بس سیدھی سی بات, نظر مقدمہ ہے سمجھو سرحد ہے, اور دل دارو خلافہ ہے. سرحد کو خطرہ ہوا تو کیپٹل کو بھی خطرہ ہو گیا. تو نظر خراب ہوئی دل خراب ہو, تو جب دل خراب ہو گیا تو سمجھو کہ یہ آدمی مردہ لاشوں پہ مر رہا ہے, کیونکہ تھوڑے دن کے بعد یہ مردہ تو ہونے والے ہی, حسن میں بھی تغیر آئے گا, حسن میں فنا ہوتا جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر حسن کی فنائیت پر ہے, فرمایا کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا, حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا. بندر کی طرح وہ شکل ہو جاتی ہے, اور فرمایا کہ کھلا بندر, ایک تو قید ہوتا ہے بندر تو وہ تو مجبور ہوتا ہے, جب کھلا بندر کبھی دیکھو تو وہ کیا عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے. اب جب حسن چہرے سے زائل ہو گیا اور اس کے معشوق کھسک لیے, معشوق تو چونکہ صورت پہ پیدا ہوئے تھے, اب صورت تو وہ رہی نہیں, معشوق کھسک لیے, تو اب وہ طرح طرح کی حرکتیں کر کے چاہتا ہے کہ کچھ نئے معشوق پیدا ہوں گے. اب تو وہ بات نہیں ہے, اب سب بات ختم ہو گئی. تو کیا فائدہ اپنی زندگی کو, شرمندگی زندگی نہیں ہے, شرمندگی ہے. زندگی تو بندگی ہے, اللہ کی بندگی زندگی, یہ تو موت ہے, موت سے بھی بدتر زندگی ہے. حرام عشق لڑانا اور بے پردہ پھرنا اور دوسروں کو متوجہ کرنا. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر. اسی کو حضرت نے یہاں فرمایا کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, خاص طور سے جوانوں کے لیے ہے, جو جوان نوجوان ہیں اور جوان ہو رہے ہیں, کیونکہ شیطان بڑی کشش لاتا ہے حسین چہروں میں اور نامحرموں میں, بڑی کشش لے کے آتا ہے, اور اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ اپنی جوانی کو بچانا, کیونکہ اس وقت خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے, شہوت کا ایک قوت ہوتی ہے اور جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے اس میں, قدرت ہوتی ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھال وہی سکتا ہے جو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتا ہے. اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے, کیونکہ اگر نظر خراب ہوئی تو مادہ منویہ فوراً اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے, اور جب سرک جاتا ہے تو واپس کبھی نہیں جاتا, اور یہی وہ مادہ ہے جسے انگریزی میں جوس آف لائف کہتے ہیں. اس میں پورے جسم کے ہر قسم کا جوس موجود ہوتا ہے, اور 80 قطرے خون سے اس کا ایک قطرہ بنتا ہے. 80 قطرہ خون. تو اس وقت جو ہے یہ اپنی جگہ سے جب سرک جاتا ہے تو پھر مجبور کرتا ہے کہ اس کو کہیں اس کا اخراج بھی ہو, اور جب یہ اخراج کرتا ہے تو اگر حلال میسر ہوا تو سبحان اللہ ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن اگر حلال نہ میسر ہوا تو کیا ہوگا کہ حرام کی طرف جائے گا. تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ایسی عمر میں تو بڑی سنہری چیز ہے, بہت زبردست. ایک نوجوان نے ہمارے حضرت کو خط لکھا, ابھی میں پڑھ رہا تھا, لکھا کہ حضرت میں نے جو وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے وہ میری زندگی کے گولڈن ڈیز ہیں, گولڈن ڈیز. جوانی بچ گئی تو اس پھر کیا, یعنی کتنی زبردست ہوا, اللہ کا ولی ہوگا جو جوانی میں بھی اپنی جوانی کو قابو میں رکھے. تو فرمایا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اللہ کا شعر ہے. اور فرمایا کہ سنبھل کر رب قدم اے دل بہار حسن پانی میں. بہار تو ہے لیکن حسن پانی کی بہار ہے, تھوڑے دن بعد اس پہ خزاں. تو سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن پانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی. اس نظر کی خرابی کی وجہ سے کہ ہزاروں کشتیاں ڈوب گئی بحر جوانی کے اندر, اس کی جوانیاں برباد ہو گئی, طاقتیں زائل ہو گئیں, ایمان برباد ہو گیا اور کسی کام کے نہ رہے, نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے. کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے جو طاقت ظاہر ہوتی ہے تو بینائی کمزور, دماغ کمزور, پنڈلیوں میں درد اور چکر آنا, اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ گئے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نیکیوں سے, نمازیوں سے اور اللہ والوں سے وحشت ہونے لگتی ہے, بھاگتا ہے. اس گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ بدنگاہی کے اتنے نقصانات ہیں کہ اس کو دائرہ تحریر میں لانا مشکل ہے, اتنے نقصانات ہیں. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات خلاصہ یہ بیان فرماتے تھے جس سے بات اچھی طرح سمجھنے والے کے لیے سمجھ آ جائے, سمجھنے والے کے لیے سمجھ آ جاتی ہے, جو سمجھ نہیں نہ چاہے اس کو سمجھ نہیں آتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہدل للمتقین, قرآن پاک جو ہے یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے, ڈھیٹ لوگوں کے لیے اور سرکشی کرنے والوں کے لیے ان کو اس سے ہدایت نہیں ملتی, ان کو ہر آیت میں اعتراض کرنا ہوتا ہے, ہر بات میں اعتراض کرنا ہوتا ہے. تو یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے, جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. کہ ہم ڈرنا تو چاہتے ہیں لیکن کیسے ڈریں, تو اس میں ساری یہ ہدایت ہے, ایسے ایسے کرو, ایسے ایسے ڈرو اللہ سے, ان کے لیے ہدایت ہے. تو اسی طرح سمجھنے والوں کے لیے اس میں کافی اشارہ ہے, بہت اشارہ بھی کیا بلکہ بالکل واضح ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے ہمارے کہ بدنگاہی جو ہے ایسا جرم عظیم ہے, ایسی خطرناک خواصت والی بیماری ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف سے بالکل رخ پھر جاتا ہے 180 ڈگری. ہمارے حضرت کی عجیب بات ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ایسی ایسی مثالیں بیان فرماتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ حیران رہ جاتے تھے. تو فرمایا کہ 180 ڈگری انحراف ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور اس معشوق کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. اور نماز بھی اگر بالفرض پڑھ رہا ہے وہ تو ایسے آدمی کی نمازیں بھی چھٹ جاتی ہیں, داڑھی بھی کٹ جاتی ہے اور ڈھکنے بھی ڈھکنے, جو اگر پہلے کرتا تھا تو وہ یہ سب جاتا رہتا ہے. نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے, گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ 180 ڈگری انحراف, نماز بھی پڑھا ہے تو اس میں اسی معشوق کا خیال, بجائے اللہ کے معشوق بسا ہوا ہے. تو اتنی خطرناک بیماری ہے اللہ سے دور کرنے والی, اسی لیے تو حضرت صبح و شام یہ نظر کی حفاظت کا مضمون ہی بیان کرواتے تھے, کئی کئی بار بیان فرماتے تھے, ہر مضمون ہر ملفوظ میں نگاہ کی حفاظت پر رو رو کر حضرت بیان فرماتے تھے کہ بھائی اللہ سے محروم جانا کس قدر محرومی کی بات ہے, اور یہ سب سے بڑا مرض بد نگاہی کا. اس میں اللہ تعالیٰ رحم کرنا.
وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر, وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے, وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے.
اسی لیے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں اللہ والوں کے, کیا رتبے ہیں جو نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, جو کسی معاشرے کو, زمانے کو, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کو راضی کرنے میں جس قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے جان میں ہو، مال میں ہو، لوگوں کے لان تان سے ہو، کسی قسم کی ملامت سے ہو، لوگ ہنس رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اللہ کو جب پایا ہے ہاں ایسی تھوڑی آپی سے پاک میں اللہ ان سرعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے. ہاں لیکن اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ تقوی سے آسان کر دیا ہے کہ کام نہ کرو ہماری دوستی لے لو. کتنا کرم ہے اللہ، اگر فرماتے کام کرو تو مال ملے گا، یہ فائدہ ہونا چاہیے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھائی جتنا کام ویسے اتنا ہی تمہیں مال ملے گا، لیکن یہاں تو معاملہ دوسرا ہے. یہاں تو قربانی تو دینی ہے، نفس کی دینی، کوئی مال نہیں، کوئی جان نہیں، کچھ نہیں، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. ناجائز آرزو کا خون کرو اور اس راستے میں جو تکلیف آئے اس کو خوشی خوشی برداشت کرو. بس حسرت بھی نہ کرو کہ کاش ہم کر لیتے، کاش ہم دیکھ لیتے، کاش اسلام میں شریعت میں جائز ہوتا تو ہم آرام سے رہتے. کیوں آرام سے رہتے؟ ہاں اللہ والے نہیں بننا چاہتے، اللہ کی دوستی نہیں لینا چاہتے، اللہ سے محروم جانا چاہتے ہو؟ بتائیے. تو یہ ہے کہ وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے، جو اللہ والے ہو گئے ان کے کیا رتبے ہیں، ان کی کیا حوصلے ہیں کہ وہ سارا عالم کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے، محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. کیا وقت ہو گیا؟ اچھا بس وقت تو ہو ہی گیا، لیکن ایک بات مجھے یہ عرض کرنی تھی خاص، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن آج دل میں تقاضا ہوا کہ اس بات کو ہم کہہ دیں. یہ بڑے فتنے کا دور ہے اور سازشوں کا دور ہے، تو اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ دین کی بات اگر سنیں تو کسی معتبر ذریعے سے سنیں، دین کی کوئی کتاب پڑھیں تو مستند کتاب پڑھیں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ یہ کتاب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی وظیفہ ہو، کوئی بات ہو، ہنسنا ہنسانا لطیفہ کوئی سب ٹھیک ہے، جائز حدود کے اندر آپس میں ہنسے بولیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، جیسے آج کل یہ ذرائع ابلاغ جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں نا، کمیونیکیشن جو ہے آج کل عام ہو گئی ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں، رکشہ والے کے ہاتھ میں، بھنگی کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون موجود ہے، اور ان سے جو ہے مختلف خبریں آتی رہتی ہیں، تو جھوٹی سچی. کہ ہاں ایک بات اچھی یاد آ گئی الحمدللہ، کہ ایک حدیث پاک ہے کہ آیت المنافقی ثلاثم، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، یعنی کہ یہ منافقانہ علامت ہے، منافقوں کی علامت تین ہے، تین منافقوں کی تین علامات بیان کی گئی ہیں حدیث پاک میں، اور بھی ہیں لیکن تین خاص علامات ہیں. تو یہ علامات ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی پائی جائے تو وہ پکا منافق ہو گیا خدا نخواستہ، وہ نہیں. ایک نفاق عملی ہوتا ہے، منافقت عملی، اور ایک ہوتا ہے منافقت اعتقادی، جس کا اعتقاد خراب ہو جائے، جو اب اگلا مضمون یہی بتاؤں گا، پہلے یہ مضمون آ گیا درمیان میں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جو عقیدہ خراب ہو گیا منافق ہو گیا وہ تو پکا پکا جہنمی ہے، اور جہنمی بھی ایسا ویسا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک ہے منافقت عملی، کہ یعنی اعمال ان جیسے ہو جائیں، تو کافر یہ منافق تو نہیں ہوگا لیکن خطرے سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ منافقت کے اعمال آ گئے تو خدا نخواستہ کبھی عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یہاں علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ منافقوں کی تین علامات ہیں، کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اسے پرواہی نہیں کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بات کہہ رہا ہوں. ابھی اس پوری حدیث پاک کا صرف ایک جز بیان کر رہا ہوں، تاکہ مختصر وقت میں بات ہو جائے. تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے بغیر تصدیق, بغیر تصدیق. آج یہ ذرائع ابلاغ جو ہمارے ہیں, کیونکہ جو باتیں خبریں آتی ہیں تو ہم نے کبھی اس کی تصدیق کی, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فلاں شخص کے بارے کی برائی آئی, تو اول تو یہ اخبارات جو ہیں غیبت کا مجموعہ ہے. ہمارے اللہ نے تو ہم کو بندے کی ستاری کے لیے, اس کے عیب پوشی کے لیے حکم دیا ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ. اور فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے. ہمارا تو یہ دین ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, فلاں سیاستدان نے ایسا کیا, فلاں حکمران نے ایسا, اس نے یہ کرا, اس نے یہ, سارا دن یہی تذکرے رہتے ہیں ہمارے. جہاں اسکول کا بریک ہوا, کالج کا بریک ہوا, یا دفتر کا بریک ہوا, یہی موضوعات, ارے فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ. تو غیبت کا ایک یعنی گڑھ بن گیا یہ اخبارات اور یہ کمیونیکیشن ہے نا. تو ایک بات تو یہ کہ اگر ہم ان باتوں کو تذکرہ کریں گے تو ہم بھی غیبت میں آ جائیں گے, غیبت کرنے والوں میں. اور غیبت کی جو ہم نے بتائی ہوئی ہیں بہت سی باتیں, ابھی موقع نہیں ہے کہ غیبت کس قدر حرام ہے, کس قدر گندا گناہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی, ادھر سے واٹس ایپ پہ خبر آئی ادھر فارورڈ کر دی, ادھر سے یہ آیا ادھر فارورڈ کر دیا. اور اس سے بھی خطرناک بات ایک اور یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دین کی باتیں ان ذرائع ابلاغ سے پھیلائی جا رہی ہیں. اب ان کی ہمیں تصدیق نہیں ہے, ہمیں بس اچھا لگا, ہاں بڑی اچھی بات ہے. ابھی حال میں ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے واٹس ایپ بھیجا. میں ویسے منع کرتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کے واٹس ایپ کوئی نہ بھیجے, میرے رابطے صرف اصلاحی سوال جواب کے لیے. تو مجھے دین ان ذرائع ابلاغ سے دین نہیں سیکھنا, مجھے دین سیکھنے کے لیے میرے مشائخ, ان کی کتابیں اور مستند علماء کی کتابیں, ان کے بیانات کافی ہیں, ہمیں ادھر ادھر سے خبر لینے کی ضرورت نہیں. آپ ہنسے بولیں, ہنسی مذاق کر لیں, کوئی لطیفہ بھیج دیں جو جائز حدود میں ہو, ٹھیک ہے, لیکن دین مت لیں ان ذرائع ابلاغ سے, دین مت حاصل کریں. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے اور اپنے تمام احباب کو ہدایت کرتا ہوں کہ دین کی کوئی بات ان ذرائع ابلاغ سے اس وقت تک نہ لیں جب تک کہ اپنے مشائخ سے پوچھ نہ لیں کہ یہ ذریعہ معتبر ہے یہ, بلکہ لیں ہی نہیں. ہمارے مشائخ کی اتنی کتابیں, ہمارے علماء کی اتنی کتابیں, بیانات ہیں الحمدللہ, وہی کافی ہیں. ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ان پر ہمارا عمل ہے بھی کہ نہیں, پہلے اس پر تو عمل کر لیں, پھر آپ کو اور شوق ہو اور دین حاصل کریں, آپ مدرسے میں داخلہ لے لیں, کتابیں پڑھیں, دین تو وسیع ہے لامحدود ہے. تو مگر ان ذرائع ابلاغ سے ہرگز ہرگز دین نہ سیکھیں, یا اگر کوئی بات ایسی آئی گئی ہے سامنے تو پہلے اپنے شیخ سے یا اپنے مربی سے یا علماء سے اس کو پوچھ لیں کہ یہ بات آئی, کیا یہ بات صحیح ہے, آپ اس پہ عمل کر لیں. تو ہمارے رشتے دار نے ہمیں واٹس ایپ کیا تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ لکھا نہیں تھا بلکہ کسی صاحب کا بیان تھا اور وہ سب سے پوچھ بھی رہے ہیں, مجلس کوئی ہوگی ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے, سچا واقعہ ہے, سچی بات ہے, کوئی واقعی مجلس بھی تھی, اور وہ صاحب جن کا نام لیا گیا ہے وہ فلاں بزرگ سے تعلق, بڑے بزرگ کا نام لیا کہ ان کے قریب آئے. تو میں بھی متاثر ہوا, مگر پھر میں نے سوچا کہ یار اللہ یہ بات تو میں نے کبھی حضرت والا سے سنی نہیں. الحمدللہ ایک زمانہ گزرا, نہ کبھی حضرت کی کتاب میں, نہ بیان میں, نہ کبھی حضرت نے ہمیں یہ عمل بتایا. بہت بڑی فضیلت والا عمل کہ ہر جب بھی وتر پڑے وتر کے بعد دو سجدے کر لیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آپ کی حدیث بیان فرمائی, بیان کی انہوں نے کہ دو سجدے کر لے اور اس میں کوئی تسبیح بتائیے, جو تراویح میں آج کل تسبیح پڑھی جاتی بتائی جاتی ہے, وہ یہ تسبیح یہ بھی بتا دوں چلو لگے ہاتھوں کہ چار تراویح کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا تو مستحب ہے, اگر نہ ٹھہریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, مسلسل بھی پڑھ سکتے ہیں, مستحب ہے ٹھہرنا, اور وہ بھی تھوڑی دیر ٹھہرنا. پرانے زمانے میں اتنی دیر ٹھہرا جاتا تھا کہ جتنی دیر میں چار تراویح پڑھی اتنی دیر ٹھہرنا, لیکن اب کوا کمزور ہے, 20 تراویح پڑھنا ہم کو کوئی آسان ہے. تو ظاہر ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی ایک یعنی مشقت کا کام ہے, وہی پورے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے, سنت موقع ہے, پڑھنی چاہیے پوری 20 پڑھنی چاہیے, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اب اس میں اگر چار تراویح جتنی دیر میں پڑھی ہے اتنی دیر اور ٹھہریں تو کیا ہوگا, کتنی دیر میں تراویح ختم ہوگی, پھر سحری ہماری خطرے میں پڑ جائے گی, روزے خطرے میں پڑ جائیں گے, اس لیے اس دور میں جو بزرگوں کا طریقہ ہے نا اس میں چلنے میں نجات ہے, عافیت ہے. اور جو آدمی بزرگوں کے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا, تو پہلے زمانے میں تو خون نکلوایا جاتا تھا, اس زمانے میں خون چڑھوایا جاتا ہے, کتنا فرق آ گیا اس میں. تو اس زمانے کے بزرگ جن جن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں, انہیں میں چلنے میں ایمان کی بھی خیریت. تو بتا یہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا کہ وتر کے بعد دو سجدے کر لیا کریں اور اس میں یہ تسبیح جو تراویح میں پڑ جاتی ہے, تھوڑا سا فرق کر کے بتایا کہ یہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ یہ پڑھیں, پھر اس کے بعد اٹھ کے بیٹھیں اور آیت الکرسی اور فلاں فلاں چیز وظیفہ پڑھ کے پھر دوبارہ دوسرا سجدہ اسی طرح کریں. تو جو آدمی دو سجدے کرے گا اس کی پتہ نہیں کس قدر فضیلت کے, سو حج کا ثواب, سو عمروں کا ثواب اور یہ اور وہ. تو مجھ کو بڑا تعجب ہوا, میں نے کہا اتنی فضیلت والا عمل تو ہم نے کبھی بزرگوں سے سنا نہیں, نہ حضرت شیخ الحدیث کے حوالے سے تھی وہ بات بتا دیا میں نے. تو حضرت شیخ الحدیث نے کبھی اپنی کسی کتاب میں, فضائل تبلیغ میں, فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا, تو یہ کہاں سے آگے ہو خلیفہ ہونی کے. تو پھر میں نے ان کو پہلے لکھا, میں نے کہا پہلے تو یہ چیک کرو کہ یہ جو آواز کی ریکارڈنگ ہے واقعی انہیں کی ہے, وہ خلیفہ ہے بھی یا نہیں. ہمیں کیا پتا کسی نے اپنی آواز میں کوئی چیز ریکارڈ کر دی اور میں مشہور کر دوں میں فلاں کا خلیفہ ہوں, تو لوگ تو برباد ہو گئے تھے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ واقعی ہیں بھی خلیفہ یا کسی شیطان آدمی نے کوئی ایسی بات کہہ دی, ہمیں کیا بات. تو میں نے کہا آپ نے سنا کیا نہیں, میں نے دیکھا نہیں ان کو, لیکن یہ بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, پھر ہم نے اس کی تصدیق کی تو بالکل موضوع من گھڑت بات. اس لیے کیا فائدہ بھائی, اپنے دین کو برباد ہم نہ کریں, ان کمیونیکیشن سے دین مت حاصل کریں. آج بھی ہمارے ایک دوست ہے, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں فیس بک پر, مجھے موبائل کا کوئی شوق نہیں ہے, فیس بک صرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی اچھی بات مجھے نظر آ جائے تو میری جو ہے وہ کام میرا, یعنی میں یعنی کام بن جائے میرا, یعنی دین کے حوالے سے, یعنی میں بن جاؤں, اللہ مجھے پیار کر لے, مقبول ہو جاؤں, میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں. میں نے ان کو ساری بات سمجھائی, پھر انہوں نے توبہ کی, کہہ لے آئندہ سے میں ان کو واقعی شوق واقع نہیں ہے اس کا, لیکن وہ بس دین کے حوالے سے چیزیں, مختلف خبریں وغیرہ پڑھنا, مختلف باتیں سننا ان کو پسند تھا, دین کی محبت کی علامت ہے. لیکن جب میں نے ان کو ساری باتیں بتائی تو انہوں نے کان پکڑے, کہہ لے آئندہ میں توبہ کرتا ہوں, میں کھولوں گا ہی نہیں. ان کا اپنے پاس سادہ ہی موبائل ہے, لیکن وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس قسم کی چیزیں. ہم نے کہا نہیں, انہوں نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی دیکھوں گا ہی نہیں, کہنا مجھے شوق ہی نہیں ہے, تو میں صرف دین کی ہے حوالے سے. تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کے مقابلے میں گناہ بھی بہت ہلکی چیز ہے, گناہ بھی بہت خطرناک ہے, لیکن اگر گناہگار مر گیا تو کبھی نہ کبھی جنت میں تو جائے گا مسلمان, لیکن اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو اس لیے یہ آج کل فتنہ بہت بڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے اداروں کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیشہ عام لوگ, دنیا دار لوگ یہی کہتے ہیں بس مولوی تو ہمارے پیچھے پڑے ہیں, یہی کہتے رہتے ہیں کہ سازشوں نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا, ایسی بڑی بڑی سازشیں کفار کی ہمارے خلاف ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں. تو گمراہ تنظیموں کی تبلیغ ہو رہی ہے بڑے بڑے اچھے اہل حق اداروں. ابھی کل ہمیں پرسوں خاتون نے شکایت لکھی, ایک بڑے ادارے کے اندر ان کے احاطے میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے, اس اسکول کے متعلق پہلے بھی ہمیں شکایت آئی تھی, ہے دینی اسکول لیکن وہاں کی شکایتیں آ رہی تھیں. جیسے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا مدرسہ کھولو گے تو سر پکڑ کے لو, 100 برس پہلے فرمایا تھا. ایسی خرابیاں عورتیں کیا مت کیا, ہر ادارے کے اندر گڑبڑیں ہو رہی. تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہمارے چھٹی کا نوٹس آیا گھر میں, بچے کی چھٹی کا, تو اس میں لکھا ہے کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں چھٹی دی جا رہی. میں نے کہا بھائی آپ ان کو کمپلین کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اہل حق ہیں یا اہل باطل ہیں, اہل بدعت ہیں, اپنا عقیدہ واضح کریں, کیونکہ اتنے بڑے ادارے میں آپ کا اسکول ہے تو ہم نے تو اس ادارے پر اعتماد کر کے آپ کے اسکول میں بچے کو داخل کیا, تو آپ تو یہ کہیں عید میلاد النبی, جبکہ عید میلاد النبی تو منانا ہی جائز نہیں, یہ تو بدعت ہے. تو میں نے کہا آپ لکھیں. اس پہ انہوں نے ایک اور بات اس سے بھی خطرناک بتائی, انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں دن کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک عورت باہر کی پڑھی ہوئی آئی تھی, اس کو بلایا تھا. جب باہر کی اور عورت پڑھی ہوئی جب میں سنتا ہوں نا, میں فوراً چمک جاتا ہوں, فوراً میں سمجھ جاتا ہوں دال میں کالا ہے, کیونکہ جب یہاں بڑے بڑے علماء بزرگان دین موجود ہیں اور اسلام میں ہمارے کسی قسم کی تربیت کی کمی نہیں, تو باہر سے ان لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا پڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو, کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے دین کا, کیا ہم بنانا چاہتے ہیں؟ دین کو دین سمجھ رہے ہیں لیکن ہم دین سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, دین خارج ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آخر میں انہوں نے ایک تنظیم کا نام لیا کہ فلاں فلاں تنظیم سے ہمارا تعلق ہے اور آپ فلاں شخص کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور وہ گمراہ ہے. اسی بڑے ادارے کے احاطے سے اس کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو چکا ہے کہ گمراہ لوگ, اور وہیں پہ ان کی تبلیغ ہو رہی ہے. پیرنٹس میٹنگ تھی, پیرنٹس میٹنگ میں ان کو یہ بتایا کہ آپ فلاں فلاں صاحب کی کتاب پڑھ کے اور ہمارا تعلق فلاں تنظیم سے. بتائیے اب یہ جو لوگ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے وہ ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے دو باتیں آج یہ عرض کرنی تھی کہ عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. سب سے خطرناک فتنہ الحاد ہے. الحاد یہی ہے, الحاد اور زندقہ بھی کہتے ہیں, الحاد بھی کہتے ہیں. یہ کفر ہے, اور اس کے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن و حدیث کا وہ مطلب بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کی تفسیر کے خلاف ہو. کیونکہ عکس بہت سی آیات قرآنی اور بہت سی احادیث مبارکہ کی تفسیر اور تشریح خود صحابہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, اس تفسیر کے خلاف بیان کرتے ہیں ظالم. تو ایسا یہ کفر الحاد ہے, اور یہ سب سے خطرناک کفر بتایا ہے اس کو, کہ اندر ہی اندر یہ زہر کی طرح ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے, دین سے دور لے کے جا رہا ہے. اگرچہ وہ سکھائیں گے یہی کہ آپ پردہ کریں اور نقاب تو وہ مانتے نہیں, اسکارف پہنے اور یہ کریں وہ کریں, تو لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین آ رہا ہے. بھائی ہمارے بچے نے اسکارف پہننا شروع کر دیا, دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا, ڈھک ڈھکا کے رہنا شروع کر, ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین آ رہا ہے, اور دین نکل رہا ہے. دین کیسے نکل رہا ہے؟ قلب سے, آپ قلب کے اندر عقائد خراب ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عقائد کا خراب ہونا, عقائد کا جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے ایمان کا جز. اگر عقیدہ خراب ہوا تو پھر کبھی بھی جنت سے نہ نکل سکے گا خدا نہ خواستہ. اور گناہگار سے گناہگار مسلمان اگر ہوگا تو پھر بھی اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا ایک دن, اگر ایمان ہے. اور ایمان ہی نہ رہا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں عقائد باطلہ سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے عقائد کو بالکل پکا سچا صراط مستقیم والا بنا دے, اور ہم سب کو اولیاء اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.